الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم عزیز دوستو ہم رمضان سے بالکل قریب ہے رمضان بالکل کنارے پر آ چکا ہے اور شعبان کے مہینے کے 3 یا 4 دن باقی ہیں اللہ جل جلالہ کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مقدس کے اندر اتاری ہیں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے اور خود قرآن کریم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں اترا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کتاب کو رمضان میں اتارا ہے نزول کے 2 معنی ہیں یاد رکھو ایک نزول دفعتی طور پر یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے بقدر ضرورت امت کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اتارا گیا اور اس کی تکمیل ہوئی ہے 23 سال کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آپ کی زندگی کے 40ویں سال میں شروع ہوا جس میں آپ کو نبوت سے اور رسالت سے سرفراز کیا گیا دوسری بات یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت اس لیے دی ہے کہ اس مہینے میں مقدس کتابوں کا نزول ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے کا ڈیفینیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے تو اس کی تعریف یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا قرآن کیا ہے قرآن کی صفت کیا ہے ہدل للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے وبینات من الہدا والفرقان ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی جو طاقت ہے وہ قرآن میں ہے اس لیے قرآن کریم کا دوسرا نام ہے فرقان، الفارق بین الحق والباطل، اس کے اندر دلائل ایسے بیان کیے گئے، معجزات نبیوں کو ایسے دیے گئے جس سے حق اور باطل کا انسان امتیاز کر سکے. پھر ہر نبی کو اپنے اعتبار سے معجزے دیے گئے جزوی طور پر، لیکن وہ معجزات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام معجزات کا جامع بنا کر بھیجا گیا. وہ جزوی معجزات تھے، جو ایک دیا گیا کسی نبی کو، دو دیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دو دیے گئے کہ ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا، ڈال دیتے تھے اور ہاتھ کو ڈالتے تھے اپنی بائیں بغل میں اور نکالتے تھے تو بغیر بیماری کے روشن اور سفید نظر آتا تھا. بیضاء للناظرین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، وہ معجزات اتنے دیے گئے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو یہ معجزہ دیا گیا کہ ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے بیماری ہے، مجھ پر دم کر دیجئے. انہوں نے دم کیا، اللہ کے حکم سے ان کی وہ بیماری چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ید بیضاداری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ کا معجزہ دیا. آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، یہ جو معجزہ جو جزوی طور پر یا ایک یا دو دوسرے انبیاء کو دیے گئے یا رسولوں کو دیے گئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو معجزے دیے ہیں اتنے کہ لوگ گن نہیں سکتے. اور ایک بات آگے چل کر بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو صفتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، نبوت کی دلالت اور نشانیاں دے کر بھیجا، اس میں سب سے بڑی نشانی قرآن کریم کا نزول جو قیامت تک باقی رہے گا. دوسری بات، آپ کی امت یہ خود ایک معجزہ ہے. اور تیسری بات، آپ کا ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی کے اندر صداقت کا اگر سبق دیا ہے تو صدیق اکبر کی زندگی ہمارے لیے دلیل ہے. حضور کی صداقت کو جاننا ہے تو صدیق اکبر کی صداقت کو جاننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے عدل کی صفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور اکمل طریقے پر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا عدل دے کر بھیجا کہ مثالیں اس پر قائم ہیں. سخاوت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑی مشہور ہے. کسی موقع پر آپ مصلی پر تشریف لائے، نماز کے لیے صفیں کھڑی ہو چکی تھی، آپ گھر کے اندر واپس تشریف لے گئے اور جا کر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو آ چکے تھے نماز پڑھانے کے لیے، پھر تشریف کیوں لے گئے؟ آپ نے فرمایا کہ گھر کے اندر کوئی چیز تھی جو سونے کی ڈلی تھی، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو خرچ کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور میرے گھر میں رہ جائے اور اللہ کے یہاں اس کی مجھ سے پوچھ گچھ ہو، اس کو خرچ کر کے آئے کہ نبی کا انتقال ہو اور نبی کے گھر میں کوئی چیز موجود ہو، کہنا تو بڑا آسان ہے میرے لیے، سننا بھی بڑا آسان ہے اور ممبر پر بیٹھ کر کہنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن عمل کرنے میں ہر آدمی ہم پیچھے ہیں۔ یہ تو حضور کا ہی ظرف تھا، اسی لیے حضور کو بنایا گیا، رحمت للعالمین، تمام انبیاء کا سردار۔ تو سخاوت کا کوئی نمونہ ہے دیکھنا ہے، اس کا اکمل ترین کا تھوڑا سا نمونہ دیکھنا ہے تو حضرت عثمان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور علم کے اعتبار سے آپ کو جو علم دیا گیا، جو حکمت دی گئی، اس حکمت کا نمونہ اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو حضرت علی کی زندگی کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات ایک طرف، لیکن حضور کا ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے، اور آپ کی اس کتاب کا نور اگلی کتابوں میں بھی کام کرتا ہے کہ اگلی کتابوں کے اندر جو مضمون تھے، جس کے اندر رد و بدل نہیں ہوا تھا اور اسی کا سبق اس امت کو بھی دینا تھا، تو ان مضمون کو یہاں پر بھی رکھا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم کو فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن کریم اگلی کتابوں کو جھٹلانے والی نہیں ہے، لیکن اگلی کتابوں کے مضمون کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگلی کتابوں میں جو مضمون تھے اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے مضمون کو قائم بھی رکھا ہے، اسی لیے بعض صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صورتیں تورات کے اندر بھی تھیں، یہ صورتیں انجیل میں بھی تھیں، یہ صورتیں زبور میں بھی تھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کا نور اگلوں میں بھی چلا اور قرآن کریم کا نور پچھلوں میں بھی چلا۔ بقول قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اس نور نے کام کیا اگلوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کے نبی بنتے چلے گئے اسی نور سے، اور وہی نور کا اثر بعد والوں کو ہوا، اولیاء بنتے چلے گئے، اس لیے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد انسان ولی تو بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، لیکن تابعین نہیں بن سکتا، تبع تابعین نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ جب یہ تین نہیں بن سکتے تو نبی اور رسول بھی نہیں بن سکتا۔ آپ تو تابعین نہیں بن سکتے، آپ کیسے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ نے تو صحابی کے صحابی کو نہیں دیکھا، آپ کیسے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہمارے زمانے کا کوئی آدمی نہ تابعی بن سکتا، اس لیے کہ اس نے تبع تابعی بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس نے تابعی کو نہیں دیکھا ہے، وہ تابعی بھی نہیں بن سکتا کہ اس نے صحابی کو نہیں دیکھا، وہ صحابی نہیں بن سکتا اس لیے کہ اس نے نبی کو نہیں دیکھا، اور نبی تو بن ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ مقدس کتاب ہمیں دی ہے، اور اس کتاب کے نزول کے لیے مہینہ انتخاب ہوا، تو کتاب ہے فرقت کرنے والی حق اور باطل کے درمیان۔ تو سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی، جس کو بھی جنگ یوم الفرقان کہا اس دن کو بھی، اور وہ بھی 17 رمضان کو ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں حق اور باطل کے درمیان فرقت کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب رمضان کے اندر کیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کریم رمضان کی مقبولیت کا، رمضان کی فضیلت کا۔ ساری فضیلتیں ایک طرف اور نزول قرآن ایک طرف، اور نزول قرآن کے اعتبار سے دو نزول قرآن ہیں، یاد رکھو۔ ایک تو وہ قرآن جو مصحف میں ہے، جو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو ہماری الماریوں میں रखा हुआ है जिसकी हम रोजाना तिलावत करते हैं, और एक कुरान है हुजूर जो प्रैक्टिकली कुरान है, और वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। कि कुरान को समझना है तो हुजूर को समझना पड़ेगा, हुजूर के आमाल को, अफ़आल को, अक़वाल को देखना पड़ेगा, उसके बगैर कुरान नहीं समझ सकते। आजकल कुछ बावले ऐसे पैदा हो गए हैं, वो कहते हैं कि भाई कुरान करीम को अल्लाह ने आसान बनाया, बस डिक्शनरी ले लो और कुरान को समझते चले जाओ। अहादीस के अंदर बाज वाकयात ऐसे हैं कि जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ, जिस कौम पर कुरान नाजिल हुआ, वो तो कुरान करीम से कुरान करीम की फसाहत और बलागत को अच्छी तरह जानने वाले थे, लेकिन आप अहादीस उठाइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम की इस आयत का क्या मायना है? मालूम यह हुआ कि वो अरबीदा होते हुए भी, फसीहुल लिसान होते हुए भी, बलीगुल लिसान होते हुए भी, वो कुरान को समझने में मोहताज हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हम और आप कैसे समझ सकते? और समझना भी है, समझना ही है तो बनो आलिम। वो चीजें, वो उलूम जिन पर कुरान करीम की तफसीर करने का मदार है, जो अठराएं हासिल करो, अकमल तरीके पर करो। गूगल की तफसीर है नहीं, या चालू लोगों की तफसीर है नहीं, जिन्होंने कुरान करीम की तफसीर अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक की है। कुरान हमसे ये चाहता है कि हम जिंदगी उस तरह गुजारें जिस तरह रब चाहता है, और रब चाही जिंदगी बतलाएगा नबी, रब चाही जिंदगी बतलाएगा नबी। जब तक नबी की सुन्नतों को नहीं जाना जाएगा, नबी के तरीकों को नहीं जाना जाएगा, नबी के अकवाल को, अफ़आल को, और नबी की जो बातें हैं उनको नहीं जानेंगे, वहां तक कुरान करीम समझ में नहीं आएगा। बहरहाल अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने के अंदर कुरान करीम को उतारा है, और इस महीने की मकबूलियत इसीलिए है कि कुरान इसमें उतरा है, जो हिदायत है और जिसमें वाज़ह दलाइल है, वबैनात मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहीद मिनकुम शहर फलयसुम। जो आदमी इस महीने को पावे उसको चाहिए कि वो रोजा रखे। अम्र जो है वो अरबी के अंदर और उसूल फिका के एतबार से 15 मानों में आता है, और यहां अम्र ये वजूब के लिए है, फर्ज के लिए है। इससे मालूम यह हुआ कि रमजान के जो रोजे हैं वो फर्ज हैं। उम्मत के हर आकिल पर, हर बालिग पर, हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो आकिल और बालिग हैं, और उसने रमजान का महीना पाया, उसके लिए रोजा रखना फर्ज है। फमन कान मिनकुम मरीदन, तुम में से जो आदमी मरीद हो, बीमार हो, यह एक मुतलक है कुरान करीम ने। अब इसकी तफसीर आपको हदीस में देखना पड़ेगी, और उसकी तफसीर दूसरी आयत में आती है, वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फिदयतुन तामु मिस्कीन। जो लोग रोजा रखने की ताकत नहीं रखते उनके लिए फिदिया है। जो लोग बिस्तरे मर्ग पर हैं उनके लिए फिदिया है। यहां तो हर आदमी अपने आप को बीमार जाहिर करके मसले पूछता है कि हजरत हमें रोजे का कितना फिदिया देना है। याद रखो, अगर आप बिस्तरे मर्ग पर भी हैं और आपने फिदिया दे दिया है, और अल्लाह का करना यह हुआ कि आपके अंदर ताकत पैदा हो गई रोजा रखने की, आपको रमजान के रोजे रखने पड़ेंगे, ये मसला है। वअलल्लज़ीना युतीकूनहु, वो लोग जो रोजा रखने की ताकत नहीं रख सकते, बीमार है, रोजा रख नहीं सकते, بڑی عمر کے ہیں، بستر مرگ پر ہیں، یا بہت سے سالوں سے وہ بستر پر ہیں یا ہسپتال میں ہیں، تو جب ان کی بیماری اچھی ہو جائے گی، وہ قادر ہو جائیں گے، تو ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. بالفرض اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکے اور اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اپنے بعد والوں کو وصیت کر کے جائے گا اب فدیہ دو، ورنہ پہلے فدیہ دیا تو وہ فدیہ ایسے ادا نہیں ہوگا. فدیۃ طعام مسکین، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس لیے بیماری ایسی ہو کہ جس میں ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہو کہ اس آدمی کے بچنے کا اب یہ نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی مسلم ڈاکٹر ہو، اور مسلم ہی نہیں، ایسا ڈاکٹر ہو جو متقی ڈاکٹر ہو، جو دین پر چلنے والا ہو، وہ کہہ دے، تو پھر آپ کے لیے فدیے کی بات نکل سکتی ہے. لیکن اس کے کہنے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر طاقت پیدا ہو گئی، تو پھر یاد رکھو کہ ہم نے ان روزوں کو بعد میں رکھنا ہے. تو یہ دو چیزیں بیان ہوئی کہ پہلی چیز ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزہ ہم پر فرض ہے. دوسری چیز جو اس ماہ کے اندر ہے وہ ہے رات کا قیام، جس کو تراوی کہا جاتا ہے. 20 رکعت تراوی کا پڑھنا یہ سنت علی المؤکدہ ہے، سنت علی المؤکدہ ہے. اور چاروں ائمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان کا اس پر اجماع ہے، اور صحابہ کا اجماع، ان کا نہیں صحابہ کا بھی اجماع ہے، حضرت عمر کا اجماع ہے، اور حضرت عمر نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور اس اجماع میں کسی نے انکار نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے، یاد رکھو اس کو. اس لیے دو چیزیں ہوئیں، ایک ہے روزہ رکھنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، قیام رمضان سے تراوی مراد ہے، الترویحہ وہی بعد صلاۃ العشاء، یہ جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعت، یہ بھی اس کے متعلق بھی حدیث میں حکم یہ ہے کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کے خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے سال ہماری جو بھی کوتاہیاں ہوئیں حق تعالیٰ معاف فرمائیں، اور اس رمضان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت میں ہماری مغفرت کا، نجات کا، اور جنت میں ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنائیں. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں. اور یہ جو پینڈیمک ہے اور یہ جو بیماری ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد از جلد اٹھا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین.